تو حرمین شریفین کا سفر جو ہے اس سے پہلے برطانیہ کا سفر، تو برطانیہ کی سفر جو ہے پہلے ہی 20 دن کا ہو گیا. اب 20 دن کے بعد اب سوچا تھا کہ چلو 16 دن 15 دن کا یہ حرمین شریفین کا سفر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ گھر پہنچ جائیں گے. اب جو 10 دن کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ ہمیں 40 دن رکنا ہے یہاں، تو اب جو ہے ہمارا جو حالت ہوئی کہ اوپر سے مسکرا رہے ہیں اندر سے ڈر رہے ہیں کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، 40 دن کیسے رکیں گے یہاں. بہرحال یہی عرض کرتے رہے کہ آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. پھر تھوڑے دن کے بعد کہا کہ نہیں ہے، ایسا ہے کہ بھائی چلنا چاہیے 4-5 روز یا دوسرے تیسرے روز. شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے خاص خداموں میں سے تھے، تو نام لے کے فرمایا شمیم بس دو پرسوں کو جانا ہے. اچھا حضرت جی اچھا. تو اب وہ سیٹوں کے لیے پوری صبح سے شام تک کاروائی ہو رہی ہے، سیٹیں ہوتی نہیں ہیں، دھکے کھانے پڑتے ہیں. اور شام کو جو ہے فیصلہ ہوا کہ نہیں بھائی ابھی نہیں، تھوڑا رکیں گے. اب شمیم صاحب کا جگر دیکھو کتنی ان کو اٹھانی پڑتی ہے سامنے والے، بھائی سیٹیں چاہیے، بھائی سیٹ کسی طرح چاہیے، سیٹیں کسی طرح سیٹیں چاہیے، نہیں نہیں ہمیں تو چاہیے. اب شام کو کہہ رہے ہیں نہیں چاہیے، تو سامنے والے کیا سوچے گا؟ یعنی عام آدمی ہو تو پریشان ہو جائے، بھاگ جائے. لیکن ماشاءاللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ خاص تھے، تو جی حضرت بہت اچھا. اب جو ہے اس کی خوش آمد میں لگے ہوئے ایجنٹ کی. اب معلوم نہیں ان کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا، وہ کیا کہتا ہوگا، ان کو کیا سلسلہ، بھائی نہیں ابھی نہیں جانا ہے. پھر وہ سب سیٹیں کینسل. پھر صبح ہی کو بھائی ایسا ہے کہ ہمارا تو ابھی رکنے کا ارادہ ہے. پھر دوبارہ جو ہے وہ ہو گیا. پھر شام کو پھر فیصلہ بدل گیا کہ نہیں بھائی چلنا ہے. اب وہ کہہ رہے بھائی آپ لوگ کیا کرتے ہو، ابھی کہہ رہے جانا ہے ابھی نہیں. ان کو کیا معلوم کہ کیا معاملہ ہے، کیا تربیت ہے، یہ کیا اسرار اور رموز ہیں اس کے. وہ ماشاءاللہ شمیم صاحب بالکل شمیم تھے، اور سمیم تھے، سمیم مضبوط آدمی. تو وہ پھر جا کے اس کی خوش آمد میں لگے، بھائی کر دے بھائی، کر دے کر دے بھائی. اب وہ کہہ رہا بھائی کوئی ایک فیصلہ تو کرو، آپ مجھے کیا کر رہے ہو بھائی، مجھے بھی آگے جواب دینا. بھائی اچھا غلطی ہو گئی، ہاتھ جوڑ رہے ہیں اس کے، کر رہے ہیں کس کے لیے؟ شیخ کے لیے. اور شیخ کے لیے، شیخ کی تربیت کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنے کو مٹانا. ایک مرتبہ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے کیلا کھانے کا دل چاہ رہا ہے. دوپہر کا وقت تھا، ایک دو ہی آدمی تھے، حضرت میں لاتا ہوں. اچھا مگر بھائی زیادہ نہیں، بس ایک یا دو کیلا لانا، دے دے گا وہ ایک کیلا. تو ہم نے کہا کہ حضرت ہم ایک درجن لے لیں گے، اس میں سے جو ہے وہ آپ جتنا کھانا چاہیں کھا لیجیے گا. خاموش ہو گئے. مگر بعد میں معلوم ہوا کہ اب ایک کیلے کے لیے فرمایا تو ایک ہی کیلا لانا چاہیے تھا. اب ٹھیلے والا کیا سوچے گا؟ اب جانے والا کہے گا یار میں ایک کیلا مانگوں گا، تو ٹھیلے والا مجھے کتنا فقیر سمجھے گا، مسکین سمجھے گا کہ اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے، ایک کیلا لے رہا ہے. کیا ہے تربیت؟ اپنے کو مٹانا، اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا. ایک بزرگ اور تھے، ان کے ایک شاگرد ہمیں ملے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے شہر نے اتنا رگڑا ہے، اتنا رگڑا ہے. پھر کچھ قصے انہوں نے سنائے، تو بیعت کے لیے شرط لگا دی کہ یہ پہلے یہ ٹوٹی ہوئی پیالیاں بیچ کے آؤ، کہیں بیچنا ہے اس کو. چینک ہوتی ہے پٹھانوں کی، وہ چینک ٹوٹی ہوئی میلی کچیلی، اور وہ اس کی جو کیتلی ہوتی ہے لوہے کی ٹوٹی ہوئی. تو کہا گیا کہ بھائی یہ بیچ کے آؤ. اب جہاں جائیں وہ عجیب نظروں سے دیکھے کہ یہ کچرے میں پھینکنے والی چیز، کہہ رہا مجھے بیچو. اب شیخ کا حکم ہے کہ بیچو اس کو. کہاں کہاں وہ گھومے پھرے، کوئی عقل مند سمجھدار آدمی نے بھانپ لیا کہ کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ. وہ اس نے خرید لیا ان سے، بہت ٹھوکرے کھا کے پھر ان سے خرید لیا. خود مجھے سنا رہے تھے. تو اب تو ذرا سا کچھ ڈانٹ ڈپٹ کر دو تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، پھر ان کے پیچھے شیخ کو بھاگنا پڑتا ہے. اب جو ہے شیخ کو مریدوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. پہلے مریدوں کو شیخ کے لالے پڑے ہوتے تھے کہ بھائی شیخ ناراض نہ ہو جائے, تکدر نہ ہو جائے شیخ کو, کوئی ایسی بات ہم سے نہ سرزد ہو جائے کہ ہماری اچھی خاصی بنی بنائی بگڑ جائے, خدا نخواستہ. لیکن اب معاملہ نازک ہوتا جا رہا ہے, جس طرح قوا کمزور ہیں اسی طرح اعصاب بھی لوگوں کے کمزور ہیں, تو یہ سب بات ہے. تو اسی لیے میں بات اصل یہاں سے شروع ہوئی کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ شیخ کے ساتھ چپکے رہنا, اور جو فیصلہ ہو بس پھر اس پہ جی جان سے عمل کرنا. تو ایسے تربیتیں ہوتی رہتی ہیں. ہم نے تو مجھے تو کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں کبھی کسی امتحان میں پورا اترا ہوں, ہمیشہ اپنے آپ کو بالکل ہی نالائق پایا اپنے شیخ کے جو ہے وہ قدر جو کرنی چاہیے تھی, اور جس طرح سے آداب کو بجا لانا تھا, اور جس طرح بزرگوں نے فرمایا کہ مردہ بدست زندہ جیسے ہوتا ہے. کل جو بیان آپ تو نہیں تھے, کل جو میں بیان کر رہا تھا یہ حدیث پاک, وہ کیا کہ کن فی دنیا کا انک غریب, دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے, غریب مانے مسافر. تو پھر آگے فرمایا کہ او عابر السبیل, کہ یا پھر مسافر کی طرح, یعنی عبور کرنے والے کی طرح, راہ گزر چلنے والے کی طرح. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یا تو یوں یا یوں, او مانے تو یا کے آتے نا, یا تو یہ کرو یا یوں کرو. لیکن یہ او جو ہے یہ وہ معنی میں نہیں ہے, بلکہ یہ اگلا درجہ ہے اس کا, اگلا درجہ. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے یہ, ہمارے حضرت نے اس کو معرفت الہیہ میں لکھا ہے. تو یہ اگلا درجہ ہے کہ مسافر کی طرح رہو, بلکہ یہاں بلکہ کے معنی آئے گا, بلکہ او عابر السبیل, کہ جو آدمی سن رہے ہیں آپ, کہ جو آدمی رستہ گزرنے والا ہے, راہ چلنے والا, راہ رو, تو اس کو کوئی کام نہیں ہے, ادھر کانٹے ہیں, ادھر پھول ہیں, ادھر جانور ہے, ادھر کچھ ہے, نظارے ہیں, دائیں طرف دیکھو کچھ ہے, بائیں طرف دیکھو کچھ ہے, لیکن ان سے کچھ اس کو واسطہ نہیں ہے, کچھ واسطہ نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے یہ ہے یہ ہے وہ ہے, تو یوں گزارو. اور تیسری بات, وعد نفسک من اہل القبور, یعنی ایک تو مسافر ہے کہ تھوڑی دیر تو کہیں سائے میں ٹھہر جاتا ہے, کوئی بیٹھنے کی جگہ تلاش کر لیتا ہے, کچھ چائے پانی دیکھ لیتا ہے. تو اگلا درجہ کیا فرمایا کہ بلکہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی راہ گزر میں سے گزرتا ہے, اس کو کچھ واسطہ نہیں ادھر ادھر سے, بیٹھنا بھی نہیں ہے اس کو, سایہ بھی نہیں چاہیے اس کو, تو منزل پہ پہنچنا ہے. تو تیسری بات جو یہ فرمائی, وعد نفسک من اہل القبور, یہ اس کی یہ بات وہاں رہ گئی بیان کرنی, وہ یہ فرمایا کہ یہ اس سے کیا مراد ہے کہ اپنے کو اہل قبور میں سے شمار کرو. تو ایک بات تو عام فہم یہ ہے کہ بھائی اپنے آپ کو مردہ شمار کرو کہ اب آنکھ بند ہوئی قبر میں چلے گئے بس, نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہی ہمارے حضرت دامر برکاتہم اپنے بیان میں فرماتے ہیں اکثر کہ جو ہے نا الرحمن فاسأل بہ خبیرا, کہ رحمان کی شان تو باخبر لوگوں سے پوچھو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سیکھنا ہے سمجھنا ہے تو کسی عاشق سے سیکھو, خدا تعالیٰ کے عاشق سے, کسی واقف اسرار و رموز سے سیکھو. تو کیا فرمایا, اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مردے کی طرح رکھو, یعنی جس طرح زندہ مردہ بدست زندہ ہوتا ہے, مردہ کوئی میت ہو تو زندہ آدمی اس کو نہلاتا ہے, تو کیا وہ کوئی مزاحمت کرتا ہے کہ بھائی یہ نہ کرو ہمارے ساتھ, اس طرح نہ نہلاؤ, کروٹ نہ دو, یہ نہ کرو, کچھ نہیں. مردہ تو مردہ ہے, وہ پڑا رہتا ہے, اور نہلانے والا اس کو جس طرح چاہتا ہے کروٹ دیتا ہے, جس طرح چاہتا ہے نہلاتا ہے, جہاں چاہے پانی ڈالتا ہے, تو خود ہی جو ہے وہ سارا کام کرتا ہے کہ نہیں. مردہ کچھ کہتا ہے منہ سے, نہ ہی کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے کہ بھائی یہ نہ کرو وہ نہ کرو, نہیں. تو اس طرح سے دنیا میں رہو کہ اللہ کی مرضی پر ہر وقت فنا رہو, یہ ہے اس کی معنی, کیسی عالیشان مانے ہیں سبحان اللہ. یہ ہے علوم ولایت اور علوم نبوت جو اللہ والوں کو عطا ہوتے ہیں. ہم کہاں یہ باتیں لا سکتے ہیں؟ تو ہم حضرت کی بات بتا رہے ہیں. تو یہ ہے اس حدیث پاک کا مطلب. تو یہ سیکھنا ہے. تو شیخ کے ساتھ بھی ایسے ہی رہو, پوری کوشش کرو کہ جس طرح مردہ بدست زندہ ہوتا ہے. زندکن یا دفنکن اے جان ناز دل بھری. ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ سے عرض کرتے ہیں درخواست کہ آپ مجھے چاہے یعنی ابھار دیجئے چاہے مٹا دیجئے, جس طرح چاہے آپ میرے ساتھ سلوک کیجئے. اے جان ناز دل بھری, اے میرے محبوب, جس طرح چاہے آپ مجھے مٹا دیجئے, بس مجھے تو مٹنا ہے. آپ چاہے آپ ابھاریے چاہے دفن کیجئے چاہے زندہ کیجئے, تو مجھے تو بس آپ مٹا دیجئے. نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. یہ رائے کو فنا کرنا اور ہر حالات میں راضی برضا رہنا, یہ ہے تربیت شیخ کی. پھر جب آدمی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے, یعنی اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کرنا سیکھ جاتا ہے, بس شیخ کا کام ختم ہو گیا. ہے نا, غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے, دل کی آنکھوں سے اللہ کو ہم مشاہدہ کر لیتے. ان تعبد اللہ کا انک ترا, کہ ہم پھر تعبد اللہ کے اندر یہ نہیں ہے کہ نماز محض نماز میں نماز کی وہ حالت ہو جائے کہ ہم ایسی نماز پڑھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. نہیں, تعبد اللہ کیا مطلب, بندہ تو 24 گھنٹے بندہ ہے, صرف نماز میں بندہ تو نہیں ہے, 24 گھنٹے بندہ ہے, پوری زندگی ہر سانس اس کی بندہ ہے, غلام ہے. تو ہمارا ہر لمحہ ہماری ہر سانس ایسی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا گویا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. ان تعبد اللہ کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایسی عبادت کریں. تو عبادت کیا ہے؟ مومن کا ہر لمحہ عبادت ہے, ہر سانس عبادت ہے. تو لہذا ہماری ہر سانس اور ہر لمحہ وہ ہو کہ ہم ایسے رہیں کہ جیسے حضرت اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہوں. ہے نا, یہ ہے ان تعبد اللہ. بس یہ کام ہو گیا, شیخ کا کام ختم ہو گیا. یہ اور بات ہے کہ شیخ کا ہمیشہ احسان مند رہنا پڑے گا. شیخ سے اگر آگے بھی بڑھ جائے کوئی مرید, کتنا بھی آگے بڑھ جائے معرفت محبت میں, لیکن ہمیشہ احسان مند شیخ کا رہنا پڑے گا, کیونکہ اسی کی برکت سے, اسی کی تربیت سے, اسی کی دعاؤں سے, اس کے درد دل سے جو ہے یہ معاملہ بنا, یہ کام بنا, تعلق معاملہ حاصل ہوا. تو فرماتے تھے کہ اگر مرغی کے نیچے بطخ کا انڈا رکھ دو تو مرغی اس کو سہتی ہے, اگر مرغی نہ سہے تو انڈے سے بچہ برآمد نہیں ہوگا. تو لیکن جب بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو پانی میں بھی تیرنا شروع کر دیتا ہے. اب مرغی حیران ہے کہ یہ ہم تو تیر نہیں سکتے, اماں تو تیر نہیں سکتی, بچہ تیر رہا ہے, ابا تو کر نہیں سکتے کام, اب بیٹا کر رہا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کیا وہ بطخ کا بچہ اس کو اکڑنا جائز ہوگا کہ ہم کچھ ہو گئے, ہم از خود کچھ ہیں؟ نہیں, وہ کہے گا کہ میری ماں کا احسان ہے, مرغی کا احسان ہے, اگر یہ ہمیں نہ سہتی گرمی نہ آتی سڑ جاتے, اندر سڑ جاتے ہیں, ہے نا, انڈے سڑ بھی جاتے ہیں نا, اگر جانور پرندے اپنے انڈے نہ سہے سڑ جائے گا, تو سڑ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے, یہ تربیت ہے. اچھا بھائی, کیونکہ آج کل تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کی صبح کو طبیعت کافی ناساز بتائی گئی تھی, حضرت کی خود آواز ریکارڈ کی گئی تھی ٹیلی فون پر, حضرت فرما رہے تھے کہ مجھے ہلکا سا بخار رہنے لگا ہے, صبح سے بخار محسوس ہو رہا ہے, ہلکا ہلکا بخار جیسی کیفیت ہے. تو کافی طبیعت ناساز تھی حضرت کی, تو خدا کرے کہ اب ٹھیک ہو گئی ہو. اور ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے مجھے کہ حضرت کا بیان آج ہوگا یا نہیں. تو ٹیلی فون والے جو کانفرنس والے ہیں وہ حضرات جو ہے وہ ہم میسج کروا دیں گے ان کو, تو اس وقت جس کو سہولت ہو. اب معلوم نہیں رات گئے کس وقت یہ کوئی سلسلہ شروع ہو, خدا تعالیٰ کرے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ حضرت والا کو خوب صحت عطا فرما دے, بشاشت عطا فرما دے, قوت عطا فرما دے. اور حضرت نے فرمایا بھی ہے خاص طور سے سب دوستوں کو سب احباب کو کہ حضرت کے لیے دعا کریں اور خوب دل سے دعا کریں, خوب آزاری سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت دامت برکاتوں کو خوب خوب صحت عطا فرمائے. تو ابھی تھوڑی سی نشستی پڑھ لوں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ انتظار کریں دوست جن کو سننا ہو, کچھ فائدہ ہوا بات سے ہماری. الحمدللہ. یہ دیکھو ایک احادیث مبارک کی ایسی شرح, میں تو اس کو بیان کرنے کی بھی قابل نہیں تھا, تو لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اس پوری طرح وہ بات تو بیان نہیں ہو سکی لیکن مفہوم تو سمجھ میں آ گیا حدیث پاک کا کہ اس کے کیا معنی ہے, کتنے گہرے معنی ہے. عام عالم کبھی ذہن اس طرف نہیں جا سکتا جب تک کہ تعلق مع اللہ نہ ہو. یہ علوم آسمانی علوم ہوتے ہیں, یہ موہب من اللہ ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے ہبہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اولیاء کو عطا ہوتے ہیں. آسمان وہ خمر کہن تو قوی تر ہے لیکن نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں. تو یہ واقعہ نمبر 12, نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واقعہ نمبر 12 معراج کے واقعات ہیں. بخاری کی حدیث میں ہے کہ پھر مجھ کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے, کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے, انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا, جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا, آپ بہت اچھا آنا آئے, اور دروازہ کھول دیا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام علیہم السلام موجود ہیں اور وہ دونوں باہم خلیرے ہیں, خالزاد ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یحییٰ و عیسیٰ ہیں, ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا, ان دونوں نے جواب دیا, پھر کہا کہ مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو. فائدے میں لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہما کی خالہ ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ کے نواسے ہیں. چونکہ نانی بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو بمنزلہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قرار دیا, اور اگر وہ واقع میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوتی تو یحییٰ علیہ السلام وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیرے ہوتے, اس لیے مجازن ان کو خلیرہ فرما دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خالہ کی اولاد میں ہیں, اگرچہ بیٹے نہیں مگر نواسے ہیں, اور ان دونوں نے بھائی اس لیے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے نہیں ہیں. واقعہ نمبر 13, بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کو جبرائیل علیہ السلام تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے, کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے, انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں، ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے. اور بیہقی کی حدیث میں بروایت ابو سعید اور طبرانی کی حدیث میں یہ روایت ابو ہریرہ یوسف علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہے کہ ایک ایسے شخص کو دیکھا جو خلق اللہ سے زیادہ حسین ہے اور لوگوں پر حسن میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے چودھویں شب کا چاند باقی کواکب پر، ستاروں پر. اس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ اس عموم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستثنی ہو، یعنی ان کے جو حسن کی فضیلت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو اور انبیاء کے اندر یہ فضیلت بیان کی گئی ہو. اور قرینہ اس کا ایک حدیث ہے جس کو ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا کہ خوبصورت اور خوش آواز نہ ہو، اور تمہارے نبی ان سے زیادہ حسین اور سب میں زیادہ خوش آواز تھے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ عموم اپنے ظاہر پر باقی رہے اور فضل جزئی فضل کلی میں قادر نہیں، یعنی کہ یہ ایک صفت ہے ظاہری حسن کی، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی فضیلت نہیں ثابت ہوتی، کیونکہ یہ فضیلت اگر تھی بھی تو جزئی تھی، کلی نہیں تھی. یا یوں کہا جاوے کہ حسن کے انواع مختلف ہیں، ایک قسم میں حضرت یوسف علیہ السلام احسن ہوں اور ایک قسم میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسن ہوں، اور خود ان دونوں نوعوں میں یوں تفاضل ہو کہ نوع یوسفی ظاہراً و بداہتاً ابہر و اظہر اور واقف عند حد ہو. اول قسم کا لقب حسن صباحت مناسب ہے اور دوسری قسم کا نام حسن ملاحت ہے. یزید وجہہ حسنا اذا ما زدته نظرا واللہ اعلم بحقائق الامور والمحل محل ادب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ قبول فرمائے اپنی رحمت سے. اللہ تعالی ہماری جو رمضان المبارک کی آخری ساعتیں ہیں، اللہ پاک جو ہم سے غفلت ہو گئی پورے رمضان میں، کوتاہیاں ہو گئی، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے اور ہمیں بقیہ ساعات کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے، اور خصوصاً ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. بڑی کامیابی ہے، قرآن پاک میں بھی اس کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ. اس پر رحم ہی کر دیا گیا، اس کامیاب ہو گیا وہ کہ جس کو اللہ نے گناہوں سے بچا لیا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی زبردست کامیابی ہے، جو اللہ اتنے بڑے ہیں وہ اس کو بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں، تو کتنی بڑی کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھنا بہت حماقت ہے، بڑی جہالت کی بات ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی سی مثال کو دے کر عجیب بات فرمائی کہ بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا ہی گناہ تو ہے، تو میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، مگر اس سے میں پوچھتا ہوں کہ صندوق میں ایک چھوٹی سی کپڑوں کا صندوق ہے، اس میں چھوٹی سی ایک چنگاری رکھتا ہے. اب وہ کہے کہ چھوٹی چنگاری ہے کوئی بات نہیں رکھ دو، تو نہیں مانے گا، ہے نا، کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. تو وجہ کیا ہے کہ مال کی قیمت ہے، ایمان کی قیمت نہیں ہے، آخرت کا وہ یقین جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، ورنہ مجال ہی نہیں کہ ایک معمولی گناہ بھی انسان کر ڈالے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے کے پورے ہمیں اخلاق کامل، اخلاق حسنہ سے نواز دے، کامل اخلاق سے اللہ تعالی ہم سب کو نواز دے. میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، مجھے حافظہ اتنا مضبوط تو نہیں ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں یہ عموم بات بتا دیتا ہوں کہ احادیث مبارکہ آج کل باب الصلاۃ میں پڑھ رہا ہوں, نماز کے باب میں, تو جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر, نفلی نماز کے اندر, فرائض میں نہیں, نفلی نماز کے اندر بڑی لمبی لمبی دعائیں اخلاق حسنہ کے لیے مانگی ہیں. اتنی اہمیت ہے اخلاق کی, اچھے اخلاق کی, اور اخلاق کی تعریف جو ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے جو ہمارے حضرت نے لکھی ہے کہ اچھے اخلاق عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھک کر ملنا, مسکرا کے ملنا. جیسے ایک طالب علم سے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدرسے میں پوچھا کہ امتحان کے لیے کہ توازو کی کیا معنی, تو اس نے کہا کہ جب مہمان آئے تو اس کی خاطر توازو کرنا, کھلانا پلانا. تو یہ توازو نہیں ہے, توازو تو ہے اپنے آپ کو دل میں سب سے کم سمجھنا. زبانی بات نہیں ہے, توازو کا تعلق زبان سے نہیں, دل سے ہے. حقیقت اس کی حاصل ہو جائے کہ واقعی ہم اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھیں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نوجوان کو بہت روتے ہوئے دیکھا, آہوزاری کرتے ہوئے, آنسوں سے رو رہا تھا, اور بڑا فرمایا کہ بڑا رشک آیا اس شخص پہ کہ بھائی جوانی میں اس کا یہ عالم ہے, یہ تعلق مع اللہ ہے اس کا. اچانک ایسا ہوا کہ ایک ضعیف آدمی جن کی ذرا بینائی کمزور تھی وہ گزر رہے تھے تو ان کے ٹھوکر لگ گئی اس نوجوان کو, تو اس نوجوان نے کھڑے ہو کے خوب باتیں سنائیں غصے میں, تو رونے لگے, کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ اس کو تعلق مع اللہ اس کو کہتے ہیں. تعلق اللہ کا جس کو حاصل ہو جائے وہ تو اپنے آپ کو ساری کائنات سے کمتر سمجھنے لگتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کے دل میں عظیم الشان ذات متجلی فرما, اللہ کی عظمت کے آگے جو ہے اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین, مومنین بھائیوں سے اپنے ذلت سے ملتے ہیں, جھک کے ملتے ہیں. سامنے والے کے معیار کو نہیں دیکھتے کہ کیسا آدمی ہے, بھنگی ہے, کون ہے, اپنے آپ کو اس سے بھی کمتر سمجھتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بھنگی آیا, بھنگی, مگر وہ آیا تھا ان کے مرشد کے شہر سے, تو جب معلوم ہوا کہا کہ میں فلاں سے آیا, نانوتا سے آیا ہوں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, کون تھے مجھے نام یاد نہیں, یاد ہے کچھ؟ ہاں تو ان کا تو ہے لیکن مولانا گنگوئی, ہاں مولانا گنگوئی, کہا گنگو سے آیا ہوں. مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں وہ رہتے تھے, ہے نا, یہ بات ہے نا. نہیں چلو, بہرحال دو بزرگوں میں سے کوئی تھے, تو وہ ان کے شیخ تھے, ان کے شیخ اپنے شیخ کے شہر سے وہ بھنگی آیا صفائی کرنے والا, تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے, اس کا استقبال کیا. ارے کہا, لوگوں نے آپ اتنے بڑے عالم, اتنی بڑی آپ کی مرتبہ ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, بھنگی کا اکرام, چارپائی منگوا رہے ہیں, اس کو بٹھا رہے ہیں. ارے ظالم, تمہیں معلوم نہیں یہ کہاں سے آیا ہے, یہ میرے شیخ کے شہر سے آیا ہے. اللہ اکبر, کہاں ہے یہ, کیسی باتیں ہیں, کیا ہے اس میں چھپا ہوا. اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا تعلق چھپا ہوا ہے. یہ شیخ سے تعلق ہوتا ہے اللہ کے لیے, شیخ مقصود نہیں ہے, اللہ مقصود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی توازو نصیب فرمائے. توازو یہ ہے دل کی توازو, واقعی اپنے کو سب سے کمتر جاننا واقعتاً, پھر وہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے اللہ کے لیے توازو اختیار کیا اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں, ہے نا. یہ بلندی کے لیے توازو نہیں اختیار کرے, بلندی کے لیے توازو اختیار کی تو وہ توازو کہاں ہوئی, وہ تو اور اکڑفوں ہو گئی, مقصود اس کا بدل گیا. بلندی کے لیے اس نے, تاکہ مخلوق مجھے اچھا سمجھے اور لوگ میری عزت کریں, پھر کہاں للہ کہاں رہا, یہاں للہ کی شرط ہے, من تواضع للہ, اللہ کے لیے, پھر اللہ اس کو بلندی دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کو اپنے راستے کی سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے مسلک پر جینا اور اپنے بزرگوں کے مسلک پر مرنا نصیب فرمائے. ہر سانس اور اپنے مشائخ کے پوری پوری قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو خوب خوب صحت سے نوازے, وہ بشاشت اور قوت سے نوازے, اللہ قبول فرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ہاں وہ کلپ منع کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کلپ نہیں کہا کریں کیونکہ عورتوں کو اپنے کلپ یاد آ جاتا ہے, بالوں کا کلپ. تو مختصر اقتباس, آج کا تازہ اقتباس سنا دیجئے. ٹھہری میں سناتا ہوں, آپ کے پاس نہیں ہے. یہ آج اللہ کی فضل سے ہم تیار ہوا ہے مختصر اقتباس. پہلے بھی یہ بنایا تھا اقتباس, لیکن اس میں آواز صاف نہ تھی. ایک سال پہلے بھی یہ بنایا تھا اور ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیا تھا. آج یہ ہمارے ڈاکٹر اظہر نے اس طرف توجہ دلائی تو الحمدللہ پھر یہ اور اچھی آواز میں, صاف آواز میں بن گیا. حضرت ہی کی دعائیں اور کرامتیں ہیں یہ سب جو ہو رہا ہے. یہ سنیے, دو منٹ کا ہے میرا خیال. یہ
ہائے ہائے کرنے کے لیے کسی حدیث میں حکم نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, جب عید کا چاند دیکھو خبردار روزہ بھی نہ رکھو. عید کا عید کے دن روزہ بھی رکھنا حرام. دیکھ کر کہتے ہیں ہائے ہائے رمضان نکل گیا ہے, ارے میاں خوب کھاؤ پیو. ہائے ہائے کرنے کے لیے کسی حدیث میں حکم نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, جب عید کا چاند دیکھو خبردار روزہ بھی نہ رکھو. عید کا عید کے دن روزہ بھی رکھنا حرام. اور ہائے ہائے کرنے کے بجائے فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہے, کیا مانے خوشی منانے کے دن ہے. محاورہ ہم لوگ کہتے چلو آج پکنک, آپ میں کھانے پینے کے دن ہے, برسات ہے, چلو آپ تو کلوریاں کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ جب باہر دے رمضان میں نہ کھاؤ بندے رہو, جب کھولے تو پھر یہ جو ہے وہ رسی بڑی اچھی تھی. یہی کو اللہ تیرا ضرور ہی تیرے آپ نے میرا منہ کھول دیا, آپ خوب کھائیں گے پئیں گے, آپ کی نعمتیں خوب کھائیں گے پئیں گے. کبڈی مار کھیلو, جیسے بچے ہوتے ہیں چھوٹے جب اسکول سے چھوٹتے ہیں تو کس طرح چلتے ہیں, سنجیدگی سے. میں افسوس کرتے ہیں ہائے پیریڈ جلدی ختم ہو گیا نا, اسکول کا مضمون ہے کاش کچھ دیر اور گھنٹہ رہتا, یا کودتے چلتے ہیں اچھلتے چلتے ہیں خوشیاں مناتے چلتے ہیں. بندے کو ایسی رہنا چاہیے, کیونکہ در میں خطے بندو بستہ باش نہ ہوئی حقیر لوگ فرماتے ہیں, جب باندھ دیں تو بندے رہو تسلیم رضا, اور جب کھول دیں تو ذرا اچھل کود کے دکھاؤ. تیرا شکر ہے کہ آج آپ نے رسی کھول دی. یہ ہے اب بندگی کو سمجھنا. جب تک کاملین کی صحبت نہ ہو انسان میں غلو آ جاتا ہے. انسان میں صحیح بندگی کا توازن اعتدال قائم رہنا ناممکن ہے جب تک اللہ والوں کی صحبت نصیب نہ ہو.
دیکھیے کیسی مختصر بات ہے لیکن اس میں کتنا سبق پنہا ہے. جب باندھے اللہ تو بن جاؤ, اور جب کھول دیں تو کھل جاؤ. وہی بات جو اب ہم یہ کہہ رہے تھے یہی مٹانا ہے. اللہ کی مرضی میں خود کو فنا کر دوں. وعد نفسک من اہل القبور, یہ آ گیا نا اس میں. جب کھول دیں چوں ببر بین خط ببندو بستہ باش, یہ شیر حضرت نے پڑھا فارسی کا, کہ جب وہ میخ سے باندھیں تو بند جاؤ. غلامی اس کو کہتے ہیں, بندگی اس کو کہتے ہیں, ہے نا. چوں کو شاید برجستہ باش, جیسی وہ کھول دیں تو پھر آپ اچھ لو کودو. کھول دیا ہمیں اللہ نے, اب آزاد ہو گئے. یہ ہے بندگی, اور یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ سے یہ سمجھ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.